السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد ذکر و ثنا درتی و دلیل رب الارباب قادر مطلق کے لیے جو اپنی ذات میں سمیر بصیر لطیف و قبیر علیم و بذات صدور ذات کن فیکون کا مالک، بے شک کی شان اولویت کمال عظمت ناتھانی وقار اعلی کائنات کے ذرے ذرے پر آیا، یقیناً اس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بے شک اس کے حقوق و اختیارات ذات و صفات تمام عالموں پر غالب ہیں. درود و سلام اس مبارک ہستی پر جن کا عمل بعد تکمیل و نجات، جن کا نام نامی سید العرض و علیکم مولی کتاب و حکمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درود اس پر کے جس کا نام سب کی نے دلو جان ہے، درود اس پر کے جس کی خلق کی تفسیر قرآن ہے، سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی. کرم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 183 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیت خلاصہ صاف مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتوں کے پیشواؤں پر روزے فرض تھے، پیروی کرنے والوں پر، تاکہ تم میں اللہ کا خوف یعنی تقویٰ پیدا ہو. موجود حضرات و خواتین، آج کی خطاب میں روزوں کے حقیقت اور رمضان کے اہم سے اہم تر مسائل کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں لکھا ہے کہ آثار وانا لم یذل ولا یذل نے دنیا کے لیے فیصلہ کن کتاب کلام اللہ نازل فرمائی، اور اسلامی ارکان میں سے ایک رکن اور روزے کو اعزازی طور پہ عطا کیا گیا. روزہ وہ بہترین عبادت جس سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے جانب رجوع ہونے کے پورے ذرائع میسر ہوتے ہیں. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس سرگرمی سے رمضان آیا بڑی قدر اہمیت سے آیا، اس لیے اس کی ابتدا اس ہلال مبارک سے ہوئی کہ سید العرب الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کرتے ہیں اور ایک آزاد مملکت میں اللہ کے رسول کا استقبال ہوتا ہے. صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ تذکرہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نبی آخری سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سو نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب سوم عاشورہ کے متعلق اختیار ہے، چاہے روزہ رکھے اور چاہے افطار کر دے. یہ روایت بخاری کی مستند روایت. حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں صحابہ کرام کو دلیل عطا فرمائی. بزرگ اور دوست اور موجود خواتین، رمضان کا مہینہ اللہ کی نعمتوں اور قدر شناسی کا مہینہ ہے. رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرنے کا بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور یہ مہینے کی ابتدا ہلال مبارک کی علامتوں سے ظاہر ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی میں، اور محقق اعظم ناصر الدین البانی نے اپنی مشکات کی تحقیق میں جلد اول صفحہ 616 پر یہ حدیث کو صحیح قرار دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی سید العرب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرو. یہ روایت ترمذی میں بھی ہے. ہلال کی اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے ایام، ان کے مہینوں کی عبادت اللہ تعالیٰ نے قمری مہینوں سے مقرر فرمائی. چونکہ اکثر بیشتر عام مسلمانوں کا یہ احساس ہے کہ وہ عید کی تلاش میں، عید کی سرگرمی کو ٹٹولنے کے لیے بڑی بےتابی سے رمضان کے اختتام پر چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. بادل دانش اللہ کے وہ بندے اور بندیاں کہ جب رمضان کے دن اختتام شعبان کی ابتدا میں شروع ہوتے ہیں تو وہ بڑی بے تابی سے رمضان کے چاند کا انتظار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیل گھوم آسمان پر نظر جمائے رکھتے ہیں. اس کے بھی کچھ خواجہ قانون ہیں. اکثر بیشتر مواقعوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چاند کے بارے میں بہت سارے لوگ یہاں غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ ہلال دیکھنے کی رسم گائیں، اور وہاں پر جہاں علماء مفتیان کرام اور اہل دانی جمع ہو کر اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ہلال کو دیکھیں کئی تو مسلسل رابطے قائم کرنے پڑتے ہیں، مگر پھر بھی کافی وقت بھی جاتا بسا اوقات ایسا ہوتا آتا ہے کہ آخری رات کا وہ پہر بھی گزر جاتا ہے، 3-2-4 بجے رات کے قریب اطلاع ملتی ہے کہ کل رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہونے والا ہے۔ یہ مشنری ہو یا سیاسی ٹیکنالوجی ہو یا کسی بنا پر بھی اگر اس چیز کی کمی کی جاتی ہے تو ہمارے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے چاند کے بارے میں حکومت سے تعاون لے، سیاست سے تعاون لے اور لے کر ایک ایسا نظم قائم کرے کہ عام مسلمان کو دشواری میسر نہ آئے، اسے بڑی سہولت کے ساتھ اللہ کی نعمت چاند کے بارے میں اطلاع فراہم ہو اور پورے دل کے اطمینان کے ساتھ چاند دیکھ کر دوسرے دن یا جو بھی مقرر ہو روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کا ذکر فرمایا اور یہ ہدایت اس لیے فرمائی کہ اگر شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام نہ کیا جائے تو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ شعبان کی کون سی تاریخ آئی۔ چنانچہ صاحب تاج المعراج صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آغاز کا فیصلہ کرنے میں بھی اپنی ہدایت فرمائی، اور یہ مشکل بھی آ سکتی ہے کیونکہ اگر رمضان کی آمد پر مطلب صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا تو اس بات کا تعین کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے یا 30 تاریخ۔ اگر شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کیا گیا ہو تو 29 تاریخ کو رمضان کا ہلال نظر نہ آنے کی صورت میں شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے، اور اگر یہ معلوم ہوا کہ آج شعبان کی 30 تاریخ ہے تو چاند خواہ نظر آئے یا نہ آئے اگلے روز سے رمضان کا آغاز قرار دیا جائے گا۔ اس لیے رمضان کے آغاز کا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کا ہلال دیکھنے کا سب اللہ کے بندوں میں بالخصوص اہل ایمان اہتمام کرے۔ قرآن کے یہ الفاظ کہ لعلکم تتقون چاہے تم میں تقویٰ پیدا ہو، یہ مہینے کا چاند بھی بڑی قدر منزلت کا ہے۔ ہاں سال کے 12 مہینوں میں 12 چاند کا جو اہتمام کیا جاتا ہر ایک کی اپنے جگہ پر معتبر دلیل ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت صحابہ کرام نے اس بارے میں دلائل طلب فرمائے اور اللہ کے رسول نے روئے ہلال کی شہادت صرف مومن کی معتبر قرار دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں اور ابن ماجہ میں اور محقق محدث اعظم ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے مشکات المثاوی کی تحقیق میں جلد اول صفحہ 617 پر حدیث کو صحیح اور معتبر قرار دیا ہے۔ یعنی مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ایک بدوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہے، خدمت ہوا اور اس نے کہا رسول نے عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھ لیا یعنی رمضان کا چاند۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ یہ بات سوالیہ تھی صاحب تاج المعراج البراء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے کہا جی ہاں اللہ کے پیغمبر آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں۔ اس پر اللہ کے پیغمبر سید العرب العظم جمیل شیم صفی الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دے کر کہا کہ اے بلال لوگوں نے اعلان کر دو کہ کل سے روزہ رکھے۔ اللہ 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 کے رسول ایک کلمہ گو مسلمان کی بات پر کتنا بڑا اعتبار کرتے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے۔ روئے ہلال کا مطلب کوئی پیچیدہ مطلب نہیں، اس میں کوئی اٹکل نہیں ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آسان اور صاف ستھرا کر کر پیش کیا ہے۔ چیزائی یہ کہ مسئلہ روئے ہلال کوئی مشکل مسئلہ مغربی ممالک اور عرب ممالک میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکومت کے مسلمانوں کو نعمتیں نوازی وہاں پر اس کا پورا بندوبست۔ ایک جگہ اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پوری مملکت میں چاند کا اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہ بھی ایک جھگڑا ہے کہ ایک جگہ اگر روئے ہلال کوئی مسلمان دیکھ لیا، چار مسلمان نہیں دو مسلمان دیکھ لے، تو بہت سارے لوگ علمی مشغافیوں کی بنا پر یا فقہی مسائل کی بنا پر اس گواہی دینے والوں کے انداز گواہی کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی، اس کو ہمارے اہل دانش سوچ سمجھ کر مفتیان کرام دیکھ کر اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان گواہی دیتا ہو اللہ کے رسول کی تو اللہ کے نبی اعتبار کرتے، یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جس سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ہم کچھ ذر قدر تفصیل سے آپ کو روئے ہلال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چونکہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کبھی دلی میں چاند نظر آتا ہے، کبھی گجرات میں چاند نظر آتا ہے، یا کبھی احمد آباد میں یا کبھی حیدرآباد میں چاند نظر آتا ہے، تو مختلف علاقے کے مختلف اہل علم اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اختلاف اخباروں سے لے کر غیر مسلموں کے دل و دماغ تک چڑھ جاتا ہے۔ توبہ توبہ. جس دین کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت 257 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت, یعنی اس دین کو زور زبردستی اور سختی اور تنگی سے بالکل محفوظ معمول کر دیا گیا. عزیز رسول کی صداقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہکتا کے دلائل اور خزانے میں ایک بات یہ ملتی ہے الدین یسرون, دین بہت آسان ہے بے شک چھونا آسان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مسئلوں میں کوئی مسئلہ ایسا ناکارا اور خالی نہیں چھوڑا جس میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کوئی دشواری. ہم اس موضوع پہ اس لیے تفصیل سے کہہ رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کے درمیان میں یہ فاصلہ کم ہو جائے, اختلاف گھٹ جائے, انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے پاس قرآن ہے, ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات زندگی ہے, دستور رسالت ہے, سنتوں کی اہمیت ہے اور تفصیل جو حدیث مری ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر, ابو ہریرہ, ابو سعید خدری اور ابن عباس اور ما دیگر صحابہ کرام اور متابعین سے ایسے دلائل روایتیں ملتی ہیں جس کو پڑھنے اور سمجھنے سے ہماری اختلاف کی گتھیاں سلجھ سکتی ہیں. محسن اور دوستو, ماں اور بہنوں, اس وقت کا اہم مسئلہ رؤیت ہلال کو تمام علماء و فقہا اور دانشوروں کو اس مسئلے کو مل جل کر طے کرنا چاہیے اور حل کر لینا چاہیے. جس دن ہمارے اہل دانش اس بات کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں ہوگی. کون کہتا ہے کہ اسلامی مسائل میں دشواری ہے مسائل سے فائدہ اٹھانا؟ سائنس اسلام کی مرہون منت ہے, اسلام سائنس سے آگے جاتا ہے, سائنس اسلام سے کبھی آگے نہیں جاتی ہے, ہمارا ایمان ہے. موجودہ تحقیق میں ٹیکنالوجی میں ہر بات میں اسلام کا بول بالا ہے. اس لیے ہم یہ جو حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو سنائے ہیں, اس حدیث کے کچھ نکات ذہن نشین کرانے دینا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے سلسلے میں شہادت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب مطلب صاف نہ ہو اور عام لوگ چاند نہ دیکھ سکے ہوں. اگر مطلب صاف ہو تو ہزاروں لاکھوں آدمی چاند کا مشاہدہ کر لیتے ہیں, اس لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی. اس کے برعکس اگر مطلب صاف ہو لیکن ہزاروں آدمی کوشش کے باوجود اس کو نہ دیکھ سکے ہوں تو اس صورت میں اگر کوئی ایک آدمی یا چند آدمی اگر شہادت دے کے انہوں نے چاند ہلال مبارک رمضان کو دیکھ لیا ہے تو ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. خواہ کیسی متقی اور فرہیزگار, آخر یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ آسمان پر جو چیزیں نمایاں ہو اسے لاکھوں آدمی نہ دیکھ سکے اور بس دو چار یا دس پانچ آدمی دیکھ لیں؟ البتہ اگر مسئلہ صاف نہ ہو اور بادل فضا پر چھائے بھی ہوں, اس صورت میں دو چار آدمیوں کو یہ بیان کرے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے تو ان کی شہادت قابل غور ہو سکتی ہے. یہ اس بات کا امکان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بجلی کہیں سے ہٹی ہو اور کسی کو چاند نظر آ گیا. اس صورت میں صرف یہی دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ سچے ہیں یا نہیں اور خود نمازی روزے کے پابند ہیں یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے معاملے میں پہلے مرحلے پر شہادت درکار ہوتی ہے اور دوسرے مرحلے پر صرف قبر کافی ہو جاتی ہے. یعنی سب سے پہلے اس بات کی شہادت قائم ہونی چاہیے کہ چاند ایسے چند آدمیوں نے دیکھا ہے جو بھروسے کے قابل تھے. کسی مترور مجلس یا کسی مفتی یا قاضی نے شہادت لی ہو, ان شہادتوں کی بنا پر جب مطمئن ہو کر رؤیت ہلال کا اعلان کر دے تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں رہتا کہ ایک آدمی یا کچھ چاند دیکھے یا اس کے سامنے شہادتیں پیش, بلکہ مجلس مجاز یا مفتی یا قاضی کے اعلان کی بنا پر اگر سائرن بجائے یا کوئی اور جدید شکل ہارن یا اسپیکر کی بجائے یا شہر میں عام چرچا ہو کہ چاند دیکھا گیا تو عام لوگوں کے لیے خبر کافی ہو جاتی. بزرگ دوستو عزیزو, تیسری بات ذہن نشین یہ کرانی محسوس ہے, یہ اللہ کے رسول اور خالق ذی الجلال کا دین, اس میں کوئی کمی باقی نہیں. جو شخص عقیدہ رکھتا کہ اس میں کوئی کمی ہے اس کا ایمان ناکارا. آدمی کی شہادت رؤیت ہلال کے بارے میں رمضان کے چاند کے لیے ہے, عید کے چاند کے لیے نہیں. اللہ کے رسول نے ایک آدمی کی شہادت کو رمضان کے چاند کے بارے میں قبول فرمایا ہے, عید کے چاند کے بارے میں نہیں. فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کم از کم دو آدمیوں کی شہادت ضروری ہے. چوتھی بات, شہادت دینے والا کا مومن ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے مومن کا اعتبار کیا ہے, کسی غیر مسلم کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی. یا ٹیلی ویژن کی قبر ہو, اگر ٹیلی ویژن کی قبر شہادت کے اوپر مبنی ہو اور وہ اسکرین کے اوپر چاند کا نظارہ اسی دن بتایا جا رہا ہو تو بات قابل قبول ہو سکتی ہے, اس بارے میں ہمارے علماء تحقیق کر سکتے. پانچویں بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے اس اعرابی نے اپنے مومن ہونے کا اقرار کیا تو پھر حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی مزید تحقیقات نہ کی, کیا آئے وہ شخص فاسق و فاجر تو نہیں. اس بارے میں بھی ہم کو اس شہادت کی تفصیلی معلومات رکھ لینی چاہیے. بزرگ اور دوست اور عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت روح ہلال کے بارے میں جو احکامات فرمائے تھے ہم نے آپ کے سامنے بقدر تفصیل رکھ دیے. اب ہم رمضان المبارک کے بارے میں کچھ آپ کو اہم سے اہم ہدایتوں کی طرف آپ کی نگاہوں کو اور آپ کے دل و دماغ کو مبذول کروانا چاہتے ہیں. اب ہم کچھ تفصیل اور کسان ذہن نشین کرواتے ہیں اور روزہ کی حقیقت کے بارے میں. روزہ اسلام کا ایک رکن ہے اور بدنی عبادت. گزشتہ امتوں میں یہ روزے کی فرضیت کا پتہ چلتا. روزہ خوشیوں کے موقع پر رکھا جاتا ہے چونکہ رمضان مبارک میں کلام اللہ قرآن مجید نازل ہوا اور اس کے ذریعے نگار وانا نبی ذل ولاعدال نے ایک کثیر انسانیت کو علم ہدایت سے سرفراز کیا. اس خوشی میں بطور تشکر یعنی شکرانے کے روزے رکھے جاتے ہیں. ہر صحتمند انسان پر اس مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے. سفر اور بیماری میں تاخیر کر سکتے ہیں. ضعیفی میں رخصت ہے. روزے کا ایک اہم مقصد دلوں میں تقوا پیدا کرنا. تقوی سے مراد اللہ کا خوف، اللہ کے پر وجود ہونا بتایا جاتا. اس کے ذریعے سے غربا اور مساکین کی بھوک یا پیاس کا اندازہ اور احساس پیدا ہوتا ہے. مالدار خوشحال لوگ بھوک پیاس کی سختی چھیل کر صبر کے اوگر ہو جاتی. کلام اللہ میں مالک ذو الجلال والاکرام نے زبردست تفصیلات دی ہیں. ہم وہ بیشتر تفصیلی آیتیں آپ کو سنانا چاہتی. ارشاد عام ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین ينفقونه فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فی القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. موجود ترتیب ہدایت کے عین مطابق سورہ بقرہ کی آیت 183 184 185 ان آیات سے روزوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. اور روزے کب فرض ہوئے؟ روزے فرض ہونے کے بارے میں محدثین و مورخین کی اتفاق ہے. علامہ ادریس خاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت المصطفیٰ میں صفحہ 471 جلد اول میں رمضان 2 ہجری میں روزے فرض ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید العرب الادم الشمس فی الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کرا دو کہ جس شخص نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھ لے اور جس نے کھا لیا ہو وہ شام تک روزے داروں کی طرح نہ کھائے کیونکہ رمضان کے روزے شروع ہو چکے. بخاری شریف کی یہ روایت جس میں اللہ کے رسول نے 2 ہجری میں شعبان کے آخری عشرے میں رمضان کے روزے فرض ہونے کا اعلان فرمایا. یہ 2 ہجری میں جنگ بدر بھی ہوئی تھی، جنگ احد بھی ہوئی تھی، اس کے بعد رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. روزوں کے حقیقت کے بارے میں روزے کے تفصیلی معنی یہ ملتے ہیں کہ صوم کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. یہ سام یا سوم کا مصدر ہے جس کے معنی روزہ رکھنے کے. علامہ راغب اصفہانی مفردات القرآن کے غرائب القرآن میں لکھتے ہیں صوم کے معنی اصل میں کام کے کرنے سے رک جانے کے ہیں. کھانا ہو یا گفتگو کرنا ہو یا چلنا پھرنا. اسی لیے اس گھوڑے کو کہ جو چلنے پھرنے اور گھاس چارے سے رک جائے صائم کہا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تشریح اور تفصیل ملتی. صوم سے مراد روزہ رکھنے والے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے بچنے اور قے کرنے سے رک جانے کا نام اور روزہ بتایا گیا ہے. اس کی تفصیلات ہم کو علامہ عبدالرشید نعمانی نے جلد 34 میں صفحے 445 پر تفصیل بیان دیا ہے. یہ روزوں کے کچھ معنی بتانے کے بعد ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ روزہ ایک حقیقت ہے، ایک معیار ہے، ایک بنیاد ہے، ایک تقوی کی علامت ہے اور اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے. ایک دانشور نے، ایک محقق نے اور ایک مفسر نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس مرض کو سمجھانے کے لیے ایک مفید مشورہ دیا. یعنی فرماتے ہیں کہ سکتے کے مریض کا آخری امتحان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی ناک کے پاس آئینہ رکھتے ہیں. اگر آئینے پر کچھ دھندلاہٹ پیدا ہو تو سمجھتے ہیں کہ ابھی جان باقی، ورنہ اس کی زندگی کی امید آخری بھی منقطع ہو جاتی. اسی طرح مسلمانوں کی کسی بستی کا تمہیں امتحان لینا ہو تو اسے رمضان کے مہینے میں دیکھو. اگر اس مہینے میں اس کے اندر کچھ تقوا، کچھ خوف الہی، کچھ نیکی کے ابھار کا جذبہ نظر آئے تو سمجھو ابھی یہ قوم زندہ ہے. اور اگر اس مہینے میں نیکی کا بازار سرد ہو، فسق و فجور کے آثار نمایاں ہوں اور اسلامی حس مردہ نظر آئے تو پھر بزبان عام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. اس کے بعد زندگی کا کوئی ساتھ مسلمان کے لیے مقدر نہیں ہے.